رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين الروح وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائم اللبدي على أعداء مجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے اس رمضان المبارک کے مہینے کی جو بھی مختصر سی اور ناقص سی عبادات ہیں پروردگارہ اپنے لطف و کرم سے اسے قبول فرمائے اور ہمیں رمضان المبارک کے اس مہینے سے اور ان ایام اور لیالی سے ہمیں بھرپور انداز سے اسے انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو موضوع آپ کے سامنے رکھا ہے تھوڑا سا عجیب غریب ہے رمضان کے حوالے سے, لیکن نام ہی اس کا عجیب و غریب ہے. ویسے اتنا عجیب و غریب نہیں ہے, یہ وہ چیز ہے کہ جو ہم اپنے عام زندگی کے اندر بڑے روزمرہ اسے انجام دے رہے ہوتے ہیں, ہمیں صرف اس کا عنوان نہیں پتہ ہوتا ہے. باقی ہم اپنے بالکل ہمارا رویہ ہماری اسی کے اندر زندگی کا ایک حصہ ہے کہ جس کا یہ آج کا عنوان ہے. آج کا عنوان جو ہے وہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس اینڈ اسپرچولیٹی, یعنی معنویت. دنیا میں کچھ عرصے پہلے, کچھ سال پہلے, ایک کولمن آدمی شخص نے اس کے اوپر تحقیقات کی اور اس کے اوپر بہت کچھ لکھا. اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ لکھا ہے کہ اس نے اس بات کو ڈسکور کیا کہ جہاں پر ہم بات کرتے ہیں انٹلیکچوئل انٹیلیجنس کی, فکری صرف اور عقل ذہانت کی صرف ہم بات کرتے ہیں, اکیڈیمکس کی صرف بات کرتے ہیں کہ جس کی تعلیم بہت زیادہ ہوگی, جو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہوگا, جو بہت زیادہ عقل مند ہوگا, جو بہت زیادہ ہوشیار ہوگا ہماری عام فہم زبانوں کے اندر, جو ہمیشہ اے گریڈ اے پلس گریڈ لینے والا بچہ ہے یا انسان ہے, کہ جو ہمیں بظاہر بہت اس لحاظ سے فکری اعتبار سے ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ بہت ترقی کے راستے کے اوپر ہے. یہ بات اس نے ڈسکور کی کہ نہیں, صرف ایسا نہیں ہے, بلکہ دنیا کے اندر جو افراد کامیاب ہوتے ہیں یہ وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو اپنی علمی صلاحیتوں کے ساتھ, فکری صلاحیتوں کے ساتھ, اپنی احساساتی صلاحیتوں کو بھی بروئے کار لا سکتے ہیں, جسے ہم ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں. اور اس پہ بہت کچھ لکھا گیا, آپ بھی بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں, کتابیں موجود ہیں, انٹرنیٹ پہ بہت کچھ موجود ہے. اور یہ ایک بحث نکل چلی کہ اس فکری اور عقلی ارتقاء کے ساتھ اور اس انٹلیکچوئل انٹیلیجنس کے ساتھ ایموشنل انٹیلیجنس کو بلینڈ ہونا چاہیے, اس کا آپس میں رابطہ اور ارتباط ہونا چاہیے, یعنی ایموشنل انٹیلیجنس کو سپورٹیو ہونا چاہیے انٹلیکچوئل انٹیلیجنس کے لیے, اور انٹلیکچوئل انٹیلیجنس کو سپورٹیو ہونا چاہیے ایموشنل انٹیلیجنس کے لیے. کہ جب تک انسان اس کے درمیان, اس کے ارتباط سے, اس کے امتزاج سے, اس کے ملاپ سے جب تک اپنی زندگی کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے, وہ کامیابی, حقیقی کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا. یہ بات آپ بہت سنتے ہیں, بہت ساری مثالیں ہیں. یہاں پر یہ مثال بالکل اس کی فٹ آتی ہے کہ بہت ممکن ہے کہ ایک انسان کے پاس بہت شہرت ہو, بہت مشہور آدمی ہو, لیکن اس کے پاس خوشی موجود نہ ہو. ممکن ہے کہ ایک انسان کے پاس پیسہ موجود ہو جو وہ چاہتا تھا, اتنا پیسہ اسے مل گیا, وہ جائیداد اسے مل گئی, وہ کمانے لگا, لیکن اس کے بعد وہ اطمینان اور سکون قلبی موجود نہ ہو. یہ اکثر یہ بحث بہت ساری جگہوں پر یہ ہوتی رہتی ہے کہ انسان یہ آخر کس طرح سے اس سکون کو حاصل کر سکتا ہے اور کس طرح سے ایک کامیاب انسان بن سکتا ہے. اب ظاہر ہے کہ کامیابی کی تعریف ہر مختلف پہلو سے ہوئی ہے. ایک کامیابی کی تعریف یہ ہے کہ انسان کے بینک اکاؤنٹ میں کتنے لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں روپے رکھے ہوئے ہیں, یا ایک کامیابی یہ ہے کہ پیسہ تو بہت نہیں ہے لیکن شہرت بہت ملی ہے. شہرت تو بہت نہیں ہے لیکن کئی پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ علمی بلندیوں کے اوپر موجود ہیں. کیا چیز ہے جو انسان کو کامیاب کرتی ہے؟ ہم جب دیکھتے ہیں, جب بات کرتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کی, تو ہمیں بات نظر آتی ہے کہ انسان اس وقت تک اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا جب تک وہ علم و فہم و فراست کے ساتھ جذبات اور احساسات کا امتزاج نہ کر لے. جب وہ جذبات اور احساسات کا امتزاج کرتا ہے تو پھر اسے وہ لذت ملتی ہے اس کام کے اندر, اور اسے وہ پھر بلندی ملتی ہے. چھوٹی سی مثال ہے, ایک دفعہ ہے کہ آپ صدقات کے ڈبے آپ کے گھر میں رکھے ہوتے ہیں, ان ڈبوں میں صدقہ ڈالتے ہیں, وہ ڈبہ کوئی فقیر اور محتاج نہیں ہے خود, وہ ڈبہ ہے وہ وہاں سے جمع ہوگا اور اس کے بعد کسی مستحق تک وہ پہنچے گا. لیکن ایک دفعہ ہے کہ آپ کسی مستحق کو دیکھتے ہیں اور اس کی حسب ضرورت یا حسب حیثیت اس کی مدد کر دیتے ہیں. جب آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس کو دیا اور ایک احترام سے دیا اور ایک آپ نے اس کو ایک حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا بلکہ اس کو دیا اور آپ نے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی یا اطمینان دیکھا, تو وہ جو انٹریکشن کے ذریعے میں, اس جو رابطے کے ذریعے میں, اس تعلق کے ذریعے میں جو انسان کو خود, جو صدقہ دینے والا انسان, اسے جو خود جو لطف آتا ہے اور جو اسے جو سکون ملتا ہے, وہ اس ڈبے میں ڈالنے سے سکون اتنا نہیں ملتا ہے. ہاں اسے اطمینان ہے کہ یہ کسی مستحق تک پہنچے گا, آج نہیں کل نہیں لیکن پرسوں ضرور پہنچ جائے گا, جب وہ ادارے والے آئیں گے لے جائیں گے کسی مستحق کو پہنچائیں گے. اس سے اور ایک واضح چیز ہے, ایک دفعہ آپ کوئی مانگنے آتا ہے, اسے آپ پیسہ یوں پھینک کر دے دیتے ہیں, ایک دفعہ آپ اس کو احترام سے دیتے ہیں, وہی نوٹ ہے, وہی پیسہ ہے, وہی چیز ہے, لیکن رویوں میں فرق آ جاتا ہے کہ جب انسان ایسے پھینک کر غرور کے ساتھ, تکبر کے ساتھ کرتا ہے, تو یا تو اسے کوئی منفی اثرات اس کے اندر مرتب ہوں گے جس کا وہ احساس کرے گا. منفی اثرات تو حتماً مرتب ہوتے ہیں, بعض دفعہ انسان احساس کر پاتا ہے, بعض دفعہ نہیں کر پاتا ہے. اگر وہ احساس کر لے تو یہ بھی پروردگار کی ایک بہت بڑی نعمت ہے, اور اگر وہ اسے طریقے سے, سلیقے سے اس کی مدد کرتا ہے, اس کے ہاتھ میں پیسے دیتا ہے, تو انسان کا ایک احساس مختلف ہوتا ہے. بس یہی وہ چیز ہے کہ آپ نے ایک کیپٹل انویسٹمنٹ کی لیکن اس کے طریقہ کار کو صحیح اپنایا, صحیح طریقہ کار سے گئے, تو یہ انسان کے اپنے تعادل کو اور اپنے مزاج کے اور اپنے روح کے بیلنس کو, اعتدال کو برقرار رکھے گا, اور اگر اس سے ہٹ کر کیا تو یقیناً یہ چیز حاصل نہیں ہو سکے گی. हम जब बात करते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस की, इस एहसासाती उनसर की कि जो परवरदिगार आलम ने इंसान के वजूद में रखा है, अच्छा वो अफराद कि जो परवरदिगार आलम को नहीं मानते हैं वो भी इस उनसर का, इस उनसर पे यानी ईक्यू के ऊपर यकीन रखते हैं, क्योंकि वो अपने माशरे में देख रहे हैं और रवैयों को उसका फ़र्क नज़र आता है। इसमें कुछ चार पांच अहम चीज़ें हैं कि जिसके ऊपर वो गुफ्तगू करते हैं। हम ज़ाहिर है कि एक बहुत वसी मौजू है जिसको हमने लिया है, और ये मकसद नहीं कि हम सारे पहलू को उसको यहाँ बयान कर सकेंगे, तो कोई तवक्को ना करेगा हम सारे जवानब को बयान करेंगे, लेकिन मकसद ये है कि हम इस मौजू को किसी हद तक इसका एक तारुफ हो और हम उसे एक नए डायमेंशन में देखें कि जिसको आज बताने का मेरा आज मकसद है, वो हम आगे चल के इसके बाद गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा जो अफराद जानते हैं ईक्यू के बारे में, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, या ईआई भी बोला जाता है इसे, सबसे पहले क्या है, सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में पहचानो, अपनी शनाख्त को हासिल करो। ये बुनियादी तरीन शय है इंसान को अपने एहसासात, अपने मिजाज, अपनी आदात, अपने ख्यालात को एतदाल पर रखने के लिए। बहुत मशहूर और मारूफ मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो कौल है कि जिसमें फरमाते हैं, मन आराफा नफ्सा आराफा रब्बा, कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने परवरदिगार की शनाख्त हासिल की। यहाँ पर एक अहमियत किस बात की है, अपने नफ्स की पहचान, अपने आप की, अपने वजूद की शनाख्त को हासिल करना। जब इंसान अपने वजूद की शनाख्त को हासिल करता है तो इस शनाख्त के अंदर एक बहुत अहम उंसर है, इंसान अपनी शनाख्त उस वक्त तक हासिल नहीं कर सकता है जब तक इंसान जहानबीनी को, वर्ल्ड व्यू को ना समझ ले। इंसान के लिए इस बात को समझना कि मैं कौन हूं, इसके लिए जरूरी है कि इंसान समझे कि मैं कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है, और मुझे इस कहां आने और कहां जाने के दरमियान क्या करना है। ये जुमला जो उलमा ने, औराफा ने, फलासफा ने फयान किया है, ये जुमला आइमा अलैहिस्सलाम की हदीस में है, और बिलखुसूस इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की हदीस का एक हिस्सा है। सलावत पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब इंसान इन सवालात को करता है अपने आप से, तो इसके नतीजे में जहानबीनी की तरफ उसे जाना होता है, वर्ल्ड व्यू की तरफ जाना होता है, उसके एग्जिस्टेंस का मकसद उसे समझना पड़ता है कि मैं इस दुनिया में वजूद में क्यों आया हूं, किस लिए आया हूं। अब फिर वो समझता है कि जहां पे परवरदिगार फरमाता है कि हमने इन सुजन को खल किया है किसी बेहुदा काम के लिए नहीं, इल्ला लियअबुदू, ताकि वो मेरी इबादत कर सके, परस्तिश कर सके। इबादत का क्या माना है किसी और जगह पे बयान करेंगे या खुद मुताला फरमाइएगा आप। उस वसी माना में इबादत को, सिर्फ नमाज रोजे तक महदूद ना कीजिएगा, वसी माना में इबादत को, यानी इबादत बिमाने इताअत, सबमिशन, सर तस्लीम खम कर देना, अपने तमाम वजूद को परवरदिगार के सामने, अपनी फिक्र को, अपने दिल को, अपने आज़ा और जवारे को परवरदिगार के सामने तस्लीम कर देना, इसे कहते हैं इबादत, इसे कहते हैं इताअत। एक जुमले में कि जो मौलाए कायनात ने फरमाया, हुब्बन लिल्ला व बुग्ज़न लिल्ला, कि अगर इंसान का हुब्ब बुग्ज, इसकी तमाम मोहब्बतें और चाहतें परवरदिगार की खातिर हो जाएं, اور اس کی تمام نفرتیں اور دشمنیاں اور مخالفتیں پروردگار کی خاطر ہو جائیں تو یہ چیز کیا ہے؟ انسان کو پروردگار کی عبودیت کی طرف لے جاتی ہے، جہان بینی کی طرف جب انسان جاتا ہے کہ مجھے، میں کیوں خلق ہوا ہوں، کس لیے خلق ہوا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ دنیا میرے لیے، یہاں پر میری زندگی محدود نہیں ہے، میری زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، بلکہ میری زندگی اس دنیا سے ایک دوسری جگہ منتقل ہونا ہے. یہ پروردگار کا لطف ہے کہ جب پروردگار کسی چیز کو دے دیتا ہے تو واپس نہیں لیتا ہے. انسان اس دنیا سے منتقل ہوتا ہے، ختم نہیں ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کہ انسان جب مرا تو ختم ہو گیا، نہیں، اس دنیا میں اس کی زندگی خاتمہ ہو گئی لیکن اس کی زندگی باقی ہے، اس کا وہ سفر ابھی باقی ہے اور دائمی ہے، کہ جس کے لیے پروردگار قرآن میں مختلف آیات میں فرماتا ہے خالدون فیہا ابدا، جنت میں رہنے والوں کے لیے، جہنم میں رہنے والوں کے لیے، کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے. وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہیں گے، یعنی یہ زندگی جو پروردگار نے عطا کر دی ہے یہ دائمی ہے. جب انسان یہاں پر جہان بینی کی طرف آتا ہے تو پھر وہاں سے سمجھتا ہے، اس وہ جہان بینی اور ورلڈ ویو اسے ایک اور مرحلے کی طرف لاتے ہیں. وہ مرحلہ کیا ہے؟ انسان اپنی زندگی کا مشن سمجھتا ہے اور اپنی زندگی کا ویژن اور اپنے مقصد اور ہدف کو حاصل کرتا ہے. ہماری زندگیاں جو ہم دیکھتے ہیں اپنے آپ کو یا بہت سارے دوسرے افراد کو، کہ بظاہر تو وہ نیک کام کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کبھی، لیکن کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سٹیٹ آف کنفیوژن کے اندر رہ رہے ہیں بہت سارے افراد. ہم میں سے بہت سارے افراد سٹیٹ آف کنفیوژن میں، ہمارے لیے ہماری زندگی کا ہدف اور مقصد واضح نہیں ہوا ہے. ہدف اور مقصد اگر ہمارے لیے واضح ہو جاتا تو ہمارے لیے اپنی زندگی کے اہداف اور مقاصد کو معین کرنا ہمارے لیے آسان ہو جاتا. بس ایک مرحلہ کیا ہوا، یہ بھی میں نے آپ کو بڑا مختصر کر کے بیان کیا ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ مختصر کے اندر بھی یہ کافی وقت لے لے گا ہمارے ساتھ. دوسرا حصہ، جب انسان اپنے وجود کو سمجھنے لگتا ہے کہ مجھے کس بات سے سکون ملے گا، کس بات سے مجھے بے چینی ہوتی ہے، مجھے، یا میں یوں کہوں، میں کن کاموں کو انجام دوں تو میرے لیے باعث سکون دائمی بنے گا، میں کن کاموں کو انجام دوں گا تو مجھے وہ اضطراب اور بے چینی کی طرف لے جائیں گے. چھوٹی سی مثال دیتا بشروں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. یہ قرآن مجید کیا فرماتا ہے کہ ذکر الہی سے قلب مطمئن ہوتا ہے. خود ذکر کے بہت وسیع معنی ہے، یہاں ذکر ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن ایک وسیع معنی ہے، لسانی ذکر بھی ہے اور فکری ذکر بھی ہے اور وجود کے اپنے اعمال کے اندر بھی ذکر ہے، بس یہ بیان کروں. اس سے قلب انسان کو مطمئن قلب ملتا ہے، مطمئن دل ملتا ہے، یہ حقیقی ہے. اگر انسان ان چیزوں کو سمجھنے لگے، اسی طرح سے ایک دفعہ ہے کہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر میں جب گناہ کرتا ہوں، نافرمانی کرتا ہوں، تو مجھ میں بے چینی اور اضطراب آتا ہے. میں کسی کو اگر تکلیف پہنچاتا ہوں، کسی کے ساتھ برے انداز سے بات کرتا ہوں، تو یہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. میں اپنے وجود کو اگر سمجھتا ہوں، اپنے مزاج کو سمجھنے لگا ہوں، تو اب دوسرا مرحلہ کیا آئے گا کہ میں اپنے مزاج کو کنٹرول کرنا سیکھوں. مجھے سمجھ میں آ گیا ہے نا کہ مجھے فلان چیز سے انجام دینے سے بے چینی ہوتی ہے، تو میرے کیا ذمہ داری بنے گی اپنی نسبت، کہ میں اس کام کو انجام دینے سے بچوں. ممکن ہے کہ وہ غلطی، وہ گناہ کچھ دیر کے لیے میرے لیے باعث لذت ہو، باعث تفریح ہو. کسی کا مذاق اڑا دینا، کچھ دیر کے لیے ہنستے ہیں انسان اور اس کے بعد خود بھی بھول جاتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے ایک نگیٹو ویوز انسان کے وجود میں پیدا کرتی ہے اور اس کے اندر وہ بے چینی اور اضطراب پیدا ہوتا ہے، نگیٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر، منفی اثرات اس کے اندر وجود میں آتے ہیں. بس انسان کو اپنے وجود کو سمجھنا ہے اور اس کے بعد اسے مینیج کرنا ہے، اسے کنٹرول کرنا ہے. یہی وہ بیلنسنگ ہے جسے ہمیں اپنی زندگی میں کرنا ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان آتا ہے اور انسان کو ورگلاتا ہے. یو وسوسو فی صدور الناس من الجن والناس، کیا کرتا ہے؟ مختلف انداز سے مختلف کاموں میں شیطان ورگلاتا ہے. اب جب شیطان ورگلاتا ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس میں سے ایک چیز جو انسان کو اعتدال سے ہٹاتی ہے. اچھا، یہ وہ بات ہے، یہ وہ نقطہ ہے کہ جو انسان کو اعتدال سے ہٹا دیتا ہے، جس کے لیے ایموشنل انٹیلیجنس والے بھی، جنہوں نے مقالے لکھے ہیں، کتابیں لکھی ہیں، وہ بھی اس عنصر کو بات کرتے ہیں، اور خود قرآن مجید، فرقان حمید، احادیث اور اہل بیت علیہ السلام اور علماء کرام نے جو کتابوں میں لکھا ہے، ایک مشترکہ کامن فیکٹر کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. وہ کامن فیکٹر کیا ہے؟ وہ کامن فیکٹر ہے اینگر، غصہ، غضب. عجیب بات ہے اور سوچنے اور غور کرنے والی بات ہے کہ جو ہیومن سائنسز کو پڑھ رہے ہیں، وہ ہیومن سائنسز بھی اسی نقطے پر آتی ہے. جو الہی نظریات اور الہی تعلیمات ہیں، ان میں سے جو مختلف فیکٹرز کو بتایا ہے، اس میں سے ایک فیکٹر یہ بھی ہے. میں نے کہا ہم سارے فیکٹرز کی ساری چیزیں بات نہیں کر سکیں گے، لیکن ہم ایک آپ کے سامنے یہ بات کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ غضب اور غصہ ہے. جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو عجیب مختلف مثالیں آئیں. کچھ مثالیں ایسی تھیں کہ جو احادیث کے اندر بیان بھی کی گئی ہیں، اور یہ افراد، مجھے نہیں معلوم کہ اب کبھی ان تک یہ احادیث پہنچی بھی ہوں گی کہ نہیں، لیکن ہیومن سائنسز کو کون زیادہ سمجھ سکتا ہے؟ وہی کہ جو ہیومنز کو، انسانوں کا خالق ہے، یا پھر وہ انسان کہ جس کو انسانوں کی ہدایت کے لیے، ہیومن اور مین کائنڈز کی گائیڈنس کے لیے بھیجا گیا ہے. غصے کی حالت میں کیا بیان کرتے ہیں جو ہمیں اور آپ کو یاد ہے؟ اگر کسی کو غصہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس میں سے کہا جاتا ہے ایک چیز جو ہے، غصے کی حالت میں اگر بیٹھا ہے تو کھڑا ہو جائے، لیٹ جائے، یعنی اپنی حالت کو تبدیل کرنا، ایک حالت سے دوسری حالت میں آنا. پانی پینا، ٹھیک ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو احادیث کے اندر آئی ہیں. جب ہم یہاں پر ہیومن سائنسز کے جو اسکالرز ہیں ان کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی یہ چیز آتی ہے کہ یہاں پر بھی تغیر حالت سے انسان کا غضب اور غصہ کنٹرول ہوتا ہے. جس کے اندر انہوں نے مثال دی، پانی پینے کی مثال دی، چلنے کی مثال دی، کہ انسان موجود ہے، چلنا شروع ہو جائے، ادھر ٹہلنا شروع ہو جائے. تیسری کیا چیز ہے؟ لمبی لمبی سانسیں لینا سکون سے، تاکہ انسان ذرا سے آرام سے آئے، اور اسی طرح سے اور بہت سی چیزیں موجود ہیں. یعنی انسان، ایک چیز جو نقطۂ اشتراک ہے، جو مشترکہ کامن فیکٹر ہے، جو چیز ہے، انسان غضب کی حالت میں، غصے کی حالت میں اپنے آپ کو ایک حالت سے دوسرے حال میں تبدیل کرے. تو انسان اپنے احساسات کو کنٹرول کر پاتا ہے، अपने एहसासात को कंट्रोल कर पाता है। ये एक कॉमन फैक्टर है। इंसान गुस्से की हालत में, यानी वो मशहूर है बहुत वाकया कि जिसमें इमाम हफ्तम इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम कि कनीज़ के हाथ से उनका बच्चा गिरता है और इंतकाल कर जाता है। इमाम एक दफ़ा गज़ब की हालत में आते हैं, लेकिन इससे पहले कि कोई वो एक्शन लें, अपने आप को कंट्रोल करते हैं, काज़िमुल गैज़, अपने गुस्से को पी जाते हैं, उस कनीज़ को न फ़कत माफ़ कर देते हैं बल्कि उसे आज़ाद भी कर देते हैं। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है वल याफ़ सूरह नूर की 22 नंबर की आयत है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है वल याफ़ वल यस्फ़हु अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िर अल्लाह लकुम वल्लाहु गफूर रहीम। बख्श दो, माफ़ करो, दरगुजर करो, अला तुहिब्बूना खबरदार हो जाओ कि परवदिगार पसंद करता है, अन यग़फ़िर अल्लाह लकुम कि तुम्हारे लिए परवदिगार क्या करे, बख्शिश का सबब बने। यानी दूसरे से माफ़ करना परवरदिगार को पसंद है। इसी तरह से आगे और भी आयात हैं कि जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, सूरह शूरा की 40वीं नंबर की आयत है, वजज़ाउ सैयअतिन सैयअतुन मिथ्लुहा, किसी ने अगर आपके साथ बुराई की है तो उसका बदला बुराई है, फमन अफा वसलहा फअज्रहू अलल्लाह, लेकिन अगर कोई बुराई के बदले में उससे बदला ना ले बल्कि उसके बदले उसको माफ़ कर दे, उससे सुलह कर ले, तो इसका अज्र परवरदिगार पर है, इन्नहु ला युहिब्बुज़्ज़ालिमीन, परवरदिगार जुल्म करने वाले को पसंद नहीं करता है। और इसी तरह से बहुत सारी और आयात हैं कि जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है कि इंसान क्या करे, अपने आप को ले जाए इन कामों की तरफ कि जो इंसान के मिजाज को पॉजिटिविटी दे सके, मुस्बत वेव्स उसके अंदर, एहसासात मुस्बत वेव्स यानी मुस्बत एहसासात उसके अंदर हो। कुछ चीज़ें इंसान लम्स कर पाता है, लेकिन ये वो एहसासात होते हैं कि बाज़ दफ़ा वो लम्स भी नहीं कर पाता है, उसे महसूस नहीं कर पाता है, लेकिन उसकी पॉजिटिविटी जो है इंसान के लाशऊर में बैठ जाती है। जैसे किसी वाक़े की नेगेटिविटी और मनफी पहलू इंसान के लाशऊर में बैठ सकता है, इसी तरह किसी चीज़ का मुस्बत वाक़या मुस्बत पहलू इंसान के लाशऊर में बैठता है और उसे वहाँ से एक पॉजिटिव पावर और एनर्जी उसे देता है। एक सलावत पढ़ते हैं, मुश्किल हो गया तो एक सलवात और भेज दे मोहम्मद वाले में। चले, लगता है कि बहुत मुश्किल हो गया है, मैं कोशिश करता हूँ उसे आसान कर दूँ, इसलिए आपने दूसरी सलवात बहुत ज़्यादा ज़ोर से भेजी है, इसका मकसद है कि थोड़ा मुश्किल महसूस हो रहा है। तीसरी चीज़ इंसान क्या करे, अपने आप को नेक कामों की तरफ चीज़ों की तरफ मोटिवेट करे। तीसरा पहलू क्या है, सेल्फ मोटिवेशन, अपने आप को। इमाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फरमाते हैं बेहतरीन अमल वो है, मफहूम उस हदीस का बयान कर रहा हूँ, बेहतरीन अमल वो है कि जिस पर इंसान का दिल नहीं चाह रहा है लेकिन वो इंसान अपने आप को मजबूर करे उस काम को अंजाम देने के लिए। यानी क्या मकसद है, हमारी आज की लैंग्वेज में सेल्फ मोटिवेशन, امیر المومنین 1400 سال پہلے بیان کر رہے ہیں سیلف موٹیویشن کرنے کے لیے. یہ دنیا آج سمجھ رہی ہے اس بات کو, یہ 5-8 سال 10 سال پہلے ہی کہ سب چیزیں یہ باتیں ہیں. کیا چیز ہے؟ انسان کو جو پازیٹیوٹی کے راستے پر لے کر آتی ہے چیز, وہ ہے سیلف موٹیویشن. اپنے آپ کو تشویق کرنا, اپنے آپ کو اس راستے پر لے کر آنا, یہ ایک اہم عنصر ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. سیلف موٹیویشن کے بہت سارے انسان کے طریقے ہیں. یہی اس حدیث کے اندر کہ انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ فلان کام بہت اچھا ہے, لیکن اس کو اچھا ہونے کے باوجود بھی وہ اس کو انجام نہیں دیتا ہے, جبکہ وہ دیکھتا ہے کہ اسے وہ کر سکتا ہے نہیں کرتا ہے. اب اگر وہ اپنے آپ پر جبر کرے, ہو سکتا ہے کسی وجہ سے نہیں کر رہا ہوں, کسی اور دوسرے کام میں لگ جائے, سستی ہو یا کوئی بھی وجہ ہو, اب اگر وہ انسان اپنے آپ کو اس حالت سے نکال کر اس نیک حالت کی طرف, اس مثبت حالت کی طرف لے جائے, تو یہ سیلف موٹیویشن جو ہے وہ انسان کے تکامل میں مددگار ثابت ہوگی, نہ فقط تکامل اخروی میں بلکہ دنیاوی ترقی میں بھی اس کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے. اسی لیے ایک چیز جو احادیث کے اندر کثرت سے آئی ہے وہ ہے سستی اور کاہلی, کہ انسان سستی اور کاہلی سے انسان اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو کھو دیتا ہے. یعنی انسان سستی کی وجہ سے اپنی جاب پر نہیں جاتا ہے, اپنے کام پر نہیں جاتا ہے, اپنے تعلیمی ادارے میں نہیں جاتا ہے, اور حتیٰ اگر کھیل کے میدان میں بھی سستی کرتا ہے تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. سستی اور کاہلی انسان کو خسرت دنیا والا آخرہ دیتا ہے, کہ دنیا کا بھی خسران ہوتا ہے اور آخرت کا بھی اسے خسران ہوتا ہے اور نقصان ہوتا ہے اسے. تو انسان کے لیے بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں, بہت سارے ایسے اسباب ہو سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کا خود محاسبہ کر سکتا ہے اور اسے اپنے آپ کو تشویق کرے کہ جو اپنی اس طرف انسانوں کو اپنے آپ کو لے کر جائے. ایک چوتھا عنصر ہے, چوتھا عنصر یہ ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ احسان اور ہمدردی کے ساتھ اور احساس کے ساتھ, مروت کے ساتھ کام آ سکے. اسے انگریزی میں ایمپتھی کہتے ہیں, کہ جسے انسان دوسروں کے ساتھ, یعنی اگر انسان اپنے آپ کو ایموشنلی انٹیلیجنٹ بنانا چاہتا ہے, ہمارا موضوع کیا ہے, ایموشنلی انٹیلیجنسی, ٹھیک ہے, ابھی یہاں پر اگر انسان ایموشنل انٹیلیجنٹ بنانا چاہتا ہے تو سیلف اویئرنیس کی ضرورت ہے, اپنے جذبات کو اپنے قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے, اپنے آپ کو اچھے اور نیک کاموں کی طرف تشویق کرنے کی اور اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ نہ فقط وہ اپنا خود کا احساس کرے بلکہ دوسروں کا بھی احساس کرے, دوسروں کا بھی احساس کرے. جب بہت سی دفعہ انسان دوسروں کا احساس نہیں کرتا ہے, صرف اپنے وجود کو دیکھتا ہے اور اپنے فائدے کی چیز دیکھ رہا ہوتا ہے, خود غرضی سے کام کرتا ہے, اپنے نفس کو سمجھتا ہے کہ اگر بس میں اس کی تربیت کر لوں تو کام ہو جائے گا, یعنی جس چیز کو نفس کی تربیت سمجھ رہا ہے وہ نفس کی تربیت نہیں ہے بلکہ نفس کو وہ تخریب کر رہا ہے. نفس کی تربیت اس وقت ہوگی کہ جب انسان دوسروں کا بھی احساس کرے گا, ان کا خیال کرے گا اور دوسروں کے ساتھ نیکی سے سلوک کرے گا, جس کے لیے ارشاد رب العزت ہے. سورہ بقرہ 195 نمبر کی آیت ہے, ارشاد رب العزت ہے, وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ, اور نیکی سے سلوک کرو, احسان کرو, نیکی سے برتاؤ کرو, پروردگار پسند کرتا ہے. سورہ آل عمران کی 5 نمبر کی آیت ہے, واللہ یحب المحسنین, پروردگار احسان کرنے والے کو پسند کرتا ہے. پروردگار فرماتا ہے, للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وللدار الآخرۃ خیر ولنعم دار المتقین. سورہ نحل کی 30 نمبر کی آیت ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت فرماتا ہے, وہ افراد کہ جو دوسروں کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا کے اندر بھی نیکی ہے اور آخرت کے اندر اس سے بہتر اجر موجود ہے, اور وَلَنِعْمَ الدَّارُ الْمُتَّقِينَ, اور جو آخرت ہے وہ تو متقین کے لیے ہی ہے. تو بس پروردگار نے دنیا اور آخرت میں دونوں کے اندر نیکی کرنے والے کو رکھا ہے. سورہ نحل کی ہی 90 نمبر کی آیت ہے, اس میں ارشاد رب العزت ہے, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان, کہ پروردگار نے تمہیں عدل و انصاف اور احسان یعنی نیکی حسن برتاؤ سے کہا ہے. یہ مختلف روایات آئی ہیں رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. ایک حدیث کے اندر ہے کہ جس میں ایک صحابی کسی دیہات سے, کسی گاؤں سے اٹھ کر آتا ہے, اور جب رسول اللہ کی خدمت میں پہنچتا ہے, فرماتا ہے, رسول اللہ مجھے زیادہ لمبا چوڑا دین نہیں سکھائیں, مجھے مختصر سا سکھائیں, دین اس میں بس آ جائے, ایک کام میں پورا دین آ جائے. رسول اللہ فرماتے ہیں, حسن اخلاق, اچھا برتاؤ, اچھی گفتار, حسن اخلاق, جس کے لیے خود حدیث کے اندر ہے رسول اللہ فرماتے ہیں, انما اتم لمکارم الاخلاق, انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق, کہ مجھے بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے کہ میں مکارم اخلاق کو اس کے اعلیٰ اور ارفع درجے تک پہنچاؤں. تو بس یہاں پر ہم اس کو مختصر کریں اور ہم اپنے اس پوائنٹ کی طرف آئیں کہ ہمیں یہاں پر صرف اپنا احساس نہیں کرنا ہے کہ بس ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں اور کوئی نیکی کا سلوک کر رہے ہیں. یہ نیکی اس وقت تک نہیں, انسان اس وقت تک کمال پر نہیں پہنچتا ہے, اس وقت تک اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو حاصل نہیں کر سکے گا جب تک وہ دوسروں کا احساس کرنا نہیں سیکھے گا. پانچواں نقطہ ہے کہ ایک دوسرے سے برتاؤ کرنا, کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ, انٹرپرسنل ریلیشن شپ, جسے آج کے زمانے میں بڑا اہمیت دی جاتی ہے. جب انسان کسی انٹرویو کے لیے جاتا ہے تو اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے انٹرپرسنل ریلیشن شپ کیسے ہیں, کس طرح سے وہ کرتا ہے, دوسروں سے بات کتنی کانفیڈنس سے کر رہا ہے, کتنے اچھے طریقے سے کرتا ہے. سیلز کی جاب ہے تو اس کو طریقے سلیقے سے قرینے سے بات کرنا آنا چاہیے, بڑوں سے بات کر رہا ہے آفیسر سے تو کس طرح سے بات کرے گا, دوستیاں کس طرح سے بناتا ہے تاکہ ہمارے لیے بزنس کیسے ڈیولپ کر سکے گا, ایون اسکول سیکٹر میں آ جاتے ہیں تو وہ بچوں سے کس طرح سے بات کر سکے, ٹیچرس کے آپس میں ریلیشنز کیسے ہو سکے, کسی اگر لیڈر کی پوزیشن پہ آ جائے تو اپنے ماتحت رہنے والے افراد سے کیسے برتاؤ کرے گا. آج کے دور کے اندر جو بڑے بڑے ملٹائی نیشنل کمپنیز ہیں ان کے اندر جو بڑی پوسٹ کے اوپر ہوتے ہیں, ڈائریکٹرز اور ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز, آپ کو پتا ہے اگر کسی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کی کارکردگی صحیح نہ ہو تو اس کے اندر کیا چیز دیکھی جاتی ہے, اس کی ایموشنل انٹیلیجنس کو دیکھا جاتا ہے, اور اگر ایموشنل انٹیلیجنس میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کی یہ انٹرپرسنل ریلیشن شپس کیسے ہیں, ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اگر اس کی انٹرپرسنل ریلیشن شپ صحیح نہیں ہو, یعنی وہ لوگوں کو صحیح طرح سے صحیح برتاؤ کے ساتھ ہینڈل نہ کر سکے, तो उसको उस पोस्ट से हटा दिया जाता है, नीचे काम करने वाले रहते हैं, हेड को हटा दिया जाता है, लीडर को हटा दिया जाता है। तो लीडर की एक कई खूबियों में से एक खूबी ये होनी चाहिए कि वो साहेब इमोशनल इंटेलिजेंस हो, यानी एक दूसरे से बर्ताव कर सके, रवैया हुस्न अखलाक से रख सके, मुसालेहा कर सके, सुलह करवा सके। और ये उसके अंदर तरीक़ार को बयान किया गया है। सूरह निसा की 128वीं नंबर की आयत है, जिसमें इरशाद रब्बुल इज्जत है, अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुलहन वस्सुलहु खैरुन, और उन्हें चाहिए कि आपस में सुलह करें। यहाँ पर सुलह दूसरे माना में है, लेकिन सुलह एक वजूद यानी इंसान का रवैया, इंसान का बिहेवियर। किसी ने एक अच्छा कहा था, ये हम अंग्रेजी जबान में बिहेवियर कहते हैं, ये बिहेवियर किससे निकला है? बिहेव से निकला है। बिहेव क्या कहते हैं? बी बी ई एंड हैव, यानी बी हैव वो चीज़ है कि जो आपके पास है, यानी जो मुझ में आप में जो अच्छाई बुराई है, वो जो मेरी अच्छाई और बुराई सामने आती है उसको मेरा बिहेवियर कहते हैं, उसे मेरी आदत कहते हैं। तो अगर मुझ में और आप में अच्छी चीज़ें होंगी, अच्छी आदतें होंगी, तो सामने भी अच्छी आदतें निकलेंगी। ये मुमकिन नहीं है कि मुझ में बुग्ज़ और नफ़रत और मनफी फिक्र हो और जब सामने गुफ्तगू की जाए तो वो सब चीज़ें अच्छी अच्छी नज़र आ रही हों, बड़ी पॉजिटिव नज़र आ रही हों, ऐसा नहीं हो सकता। जिसे कहते हैं फिलोसफर्स अपनी ज़बान में कहते हैं, फ़ाक़िदु शय मुअतिय शय नहीं हो सकता। अगर एक इंसान जिसके पास वो चीज़ नहीं है, वो पोजेस नहीं करता है, तो वो किसी चीज़ को नहीं दे सकता है। ये बच्चा आए मुझसे कहे, मौलाना मुझे 1,000 रुपये दे दें। अब अगर मेरी जेब में 1,000 रुपये नहीं है, तो मैं चाहे कितना भी बोल दूँ कि हाँ मैं दे रहा हूँ तुम्हें 1,000 रुपये, मैं नहीं दे सकता उसको, मैं नहीं दे सकता। वो आए कि मुझे चॉकलेट दे दें, मैं उसे चॉकलेट नहीं दे सकता। क्यों? मैं बोलता रहूं, कुछ भी बोलूं उसको, मैं हाँ मैं तुम्हें ये चॉकलेट दिलाऊंगा, मैं तुम्हें वो चॉकलेट दूंगा, मैं फलान दूंगा, लेकिन क्योंकि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकूंगा। फाकिद शय हूं मैं, मेरे पास वो नहीं है, मैं नहीं दे सकता। अगर इंसान चाहता है कि दुनिया को नेक बनाए, तो खुद उसे नेक बनने की जरूरत है। अगर इंसान चाहता है कि दुनिया को हुसैनी बनाए, तो खुद इंसान को हुसैनी बनने की जरूरत है। अगर इंसान चाहता है कि मैं दुनिया इमाम जमाना के मुंतजर हो, तो खुद मुझ में वो सलाहियतें पैदा होनी चाहिए कि जिसे मैं सही माना में इमाम जमाना के मुंतजरीन में से हूं। सलवाते मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐज़ान गिरामी, वक्त के दामन में फुर्सत तो नहीं है, लेकिन बस मैं, मेरा मौजू भी मुकम्मल नहीं हो सका है माजरत के साथ, लेकिन यहाँ पर मैं बयान करता चलूँ, 5 मिनट में लूँगा, उसके बाद आपके सवालात की तरफ में इंशाल्लाह आता हूँ। हमने अभी तक जो बात की, वो हमने ये आपके सामने साबित किया कि देखें, इंसान की ज़िंदगी के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस एक लाजमी जुज है, और इंसान की परफॉर्मेंस का, इंसान के जिंदगी के अंदर जो वो कामों को अंजाम देता है, उसे IQ और EQ को, यानी इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस को और इमोशनल इंटेलिजेंस को इस तरह से होना चाहिए जैसे मेरी उंगलियां बता रही हैं, बिल्कुल इसी तरह से, तो इंसान बैलेंस परफॉर्म कर सकता है। नहीं, अभी भी नहीं कर सकता है। कर सकता है? नहीं कर सकता है। क्यों? इसलिए कि जब आपने वो शायद वो مجھے وہ پوئٹری یاد نہیں لیکن ایک دم سے مجھے یاد آیا علامہ اقبال کی ایک نظم ہے جو عقل اور دل کی گفتگو کے بارے میں ہے. عقل و دل. علامہ اقبال بڑے ہمارے عظیم شاعر, انقلابی شاعر. افسوس یہ ہے کہ اب ان کے نظمیں اور ان کی غزلیں اور ان کے جب ساری شاعری ہے وہ سوائے گانوں کے کچھ اور نہیں رہا ہے. تو یہ بھی ایک المیہ ہے اور ہمارے تعلیمی نصاب میں سے بھی علامہ اقبال کی اس انقلابی شاعری کو نکال دیا گیا ہے. علامہ اقبال نے اس شاعری کے اندر جس پہلو کو بیان کیا ہے وہ پہلو بیان کیا ہے عقل اور دل کا, یعنی انٹلیکچوئل انٹیلیجنس عقل اور دل یعنی ایموشنل انٹیلیجنس. لیکن اس انٹلیکچوئل انٹیلیجنس اور ایموشنل انٹیلیجنس کو جو چیز بیلنس کرتی ہے وہ ہے ایس کیو, اسپرچل انٹیلیجنس. اسپرچل انٹیلیجنس ہوتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ عقل چاہتا ہے, عقل یہ بات چاہتی ہے کہ جو میرے بات سمجھ میں آ گئی ہے, 2+2 ہو چکا ہے, جس طرح سے میں لاجک اور ریشنل کی بنیاد کے اوپر میں نے ایک فیصلہ کیا ہے, بس اس پر عمل ہونا چاہیے. دل آتا ہے وہ یہ کہتا ہے, ایموشنل انٹیلیجنس کہتا ہے نہیں بھائی, صرف لاجک کے اوپر نہیں سوچنا ہے, لاجک کے ساتھ احساس بھی کرو. اگر یہ احساس نہیں کرو گے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِكَ فَحَدِّثْ. یتیموں کا خیال رکھو, غریبوں کا خیال رکھو. یہ کیا ہے؟ یہ ایمپتھی, یہ خیال, یہ احساس کیا ہے؟ دل کہتا ہے نہیں. تو دونوں ایک ٹسل کرتے ہیں, ایک ٹسل آتی ہے دل اور دماغ کے درمیان. ٹسل ہمارے درمیان یہ چل رہی ہوتی ہے, ابھی بھی ہم بیٹھے ہیں, ہمارے درمیان چیز چل رہی ہوگی. مولانا کا در سمجھ میں نہیں آ رہا, اٹھ کے چلا جاؤں. عقل یہ کہہ رہی ہے, دل یہ کہہ رہا ہے کہ آج سمجھ میں نہیں آ رہا, شاید بعد میں سوچوں گا کچھ سمجھ میں آ جائے, اس لیے بیٹھے رہو. تو ممکن ہے کہ اس طرح سے صلوات پڑھتے محمد والے محمد. یہ انسان کے لیے یہ تین ایسکیوز جو ہوتے ہیں, انٹلیکچوئل انٹیلیجنس, ایموشنل انٹیلیجنس اور اسپرچل انٹیلیجنس, اور یہ آج کی دنیا اس کو مانتی ہے. کھو کہاں گئی ہے جو آج ہم بیان نہیں کر سکیں گے, کسی اور وقت انشاءاللہ. کھو کہاں گئی ہے؟ کیا آج کی دنیا مانویت کا انکار کر رہی ہے؟ نہیں, مانویت کے لیے ماری ماری پھر رہی ہے. بڑے 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 سیمینارز ہوتے ہیں, آپ نے کبھی اتنے سیمینار اتنے افراد کے دیکھے ہی نہیں ہوں گے. سٹیڈیم بھرا ہوتا ہے, فٹ بال کا سٹیڈیم بھرا ہوتا ہے, جہاں پر مانویت کے اوپر لیکچر ہو رہا ہوتا ہے, جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. کھو کہاں گئے؟ اسپرچولیٹی کو مانتے ہیں لیکن یہ افراد اسپرچولیٹی, یہ مانویت چاہتے ہیں اللہ کو ہٹا کر, دین کو نکال کر. بس میں ایک جملہ یہاں بیان کروں اور اپنے اس کو خلاصہ کروں. ابھی جو میں تھوڑی دیر پہلے کہا تھا, فاقد الشے معطی شے نہیں ہو سکتا. جس چیز کے پاس, جس کسی کے پاس جب مانویت نہیں ہوگی تو وہ کہاں سے اسے مانویت دے گا؟ مانویت ہے کیا؟ مانویت ایک ثالثی عنصر ہے کہ جو انسان کی عقل کو اور انسان کے جذبات کو حقیقت سے ملاتی ہے, حقیقت سے ملاتی ہے. یہ حقیقت کہاں سے آئے گی؟ یہ حقیقت کوئی, میں اگر فلسفی ہو جاؤں, میں 10 کی جگہ 100 کتابیں پڑھ لوں, پی ایچ ڈی میں 4 کر لوں, تو کیا میں صاحب مانویت ہو جاؤں گا، یعنی میں مانویت بتانے والا ہو جاؤں گا؟ نہیں، میں تو ہوں گا کہ ایک مانویت کو کسب کروں، یہاں آگے منتقل کر دوں۔ مانویت وہ دے سکتا ہے، حقیقت مانویت کیا ہے، مانویت کا معنی کیا ہے، یعنی حقیقت تک رسائی، حقیقت تک رسائی، مانویت یعنی حقیقی چیز کو حاصل کرنا، حقیقت تک، گہرائی تک پہنچنا، یہ مانویت ہے۔ تو کیا یہ عقل اور مزاج مل کر بھی ایک انسان کو مکمل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ یہ اس وقت کام آ سکتے ہیں، یہ اس وقت، یہ ضروری ہے۔ عقلی چیز، علمی اور عقلی فہم و فراست بہت ضروری ہے، احساساتی اور جذباتی ایموشنل انٹیلیجنس بہت ضروری ہے، جس میں نے آپ سے کہا، لیکن یہ خود دونوں مل کر علیحدہ، دونوں مل کر علیحدہ بھی نہیں پرفارم کر سکتے، دونوں آپس میں مل بھی جائیں تو بھی صحیح کمال پر نہیں پہنچیں گے۔ ممکن ہے دنیا کی نسبتاً ترقی کو حاصل کر لیں، نسبتاً دنیا میں خوشحال ہو جائیں، یہ غور کیجئے گا، دنیا میں نسبتاً خوشحال ہو جائیں اعتباری طور کے اوپر، دنیا کے اعتبار سے۔ لیکن میں نے جیسے شروع میں کہا کہ اگر انسان کی جہان بینی یہ ہے کہ مجھے صرف اس دنیا میں نہیں رہنا بلکہ آخرت میں بھی مجھے جانا ہے اور وہاں کی بھی دنیا ہے، تو پھر اسے حقیقت تک پہنچنا ہوگا، اور حقیقت اسے یہ مانویت پہنچائے گی۔ اور یہ کہاں سے آئے گی؟ یہ سوائے قرآن اور اہل بیت اطہار کے کوئی اور منبع موجود نہیں ہے۔ انی ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا حتی یرد علی الحوض، کہ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑا جا رہا ہوں، میرے قرآن مجید اور میری عترت۔ اگر تم ان کے ساتھ منسلک رہے، منسجم رہے، تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ جا کر ملو۔ یہ وہ منبع ہے، یہ وہ روٹس ہیں، یہ وہ سرچشمہ ہے کہ جہاں سے انسان حقیقت کو حاصل کرتا ہے۔ انشاءاللہ کسی اور وقت، کسی اور مقام پر، کسی اور اس پہ ہم مزید اسے کھولیں گے اور اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ پروردگار سے دعا گو ہے کہ پروردگار ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور کچھ نہ کچھ ہماری بات آپ کے کام آ گئی ہو۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ ایک سوال آیا ہے کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات سے تعبیر کیا اور عرفا نے لکھا انسان وہ ہوتا ہے جو صاحب درد ہو، مگر آج کل زمانہ صاحب درد کو بیوقوف و کمزور ہے۔ بالکل صحیح لکھا ہے کہ انسان کو اشرف المخلوقات ہے۔ اول تو میں یہاں پر ایک وضاحت کرتے چلوں، انسان کو پروردگار نے بالقوا، یعنی پوٹینشل رکھا ہے اشرف المخلوق ہونے کا۔ پیدا ہوتے ہی ہر انسان اشرف مخلوق نہیں ہوتا، بلکہ ہر انسان میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اگر وہ چاہے تو اشرف مخلوق بن جائے، چاہے تو اشرف مخلوق بن جائے۔ اگر ہر انسان اشرف مخلوق ہے تو نعوذ باللہ یزید بھی پھر اشرف مخلوق ہو گیا، پھر عمر ابن سعد بھی اشرف مخلوق ہو گیا، اور اسی طرح سب نہیں۔ یہ وہ افراد، قرآن خود کہتا ہے نا کہ اگر تم اپنے آپ کو لے جاؤ گے تو اشرف مخلوقات ہو، اور اگر تم نے نافرمانی کی، گناہ کیے، تو تم جانور جیسے ہو بلکہ اس سے بھی بدتر ہو۔ تو پوٹینشل رکھیے، صلاحیت رکھیے اشرف مخلوق ہونے کی۔ اور جیسے میں نے یہ بیان کیا، یہی چیز تھی جو آپ کہہ رہے ہیں صاحب درد ہونا چاہیے۔ خب یہاں پر جو ویسٹرن، جو ہیومن سائنسز کے اسکالرز ہیں، وہ بھی اس بات کو فرماتے ہیں، بلکہ ان کو سمجھنے میں بہت ٹائم لگا، یہ چیز 1400 سال پہلے قرآن نے اور محمد والے محمد علیہ السلام نے اس بات کو بیان کر دیا تھا۔ یہ آج سمجھ میں آیا ہے کہ انسان کو تین क्यूज चाहिए, तीन क्यूज चाहिए, एक आई क्यू चाहिए, एक ई क्यू चाहिए, एक एस क्यू चाहिए। परवरदिगार पहले से फरमा रहा है कि परवरदिगार ने भेजा है रसूल को किस लिए, यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये वही तीन चीजें इसमें बयान की जा रही हैं चार लफ्जों के अंदर। जरा से क्योंकि वक्त नहीं था इसलिए मैं इसको बयान नहीं किया, खोल के बयान नहीं किया। ये वही चीज है, कोई नई चीज किसी ने दरियाफ्त नहीं की है। ये मैं और आप हैं कि जब हम सिर्फ कुरान से सुनते हैं तो मुतासिर नहीं होते, जब वेस्टर्न स्कॉलर से सुनते हैं अरे हाँ उसने भी बात कही है, अरे भाई उसको समझते हुए देर लगी, मुझे और आपको तो 1400 साल पहले से हमारे आइमा बयान फरमा रहे, लेकिन हमें समझने में और अमल पैरा होने में टाइम लगा। बहरहाल तो ये बहुत जरूरी है। दूसरा सवाल है, हमारे रूह पर जो ये गुनाहों का बोझ है इसको हम किस तरह ख़त्म करें, हमारे घर में, हमारे अंदर, हमारे महल्ले में, हमारे मुल्क में किस तरह अदल कायम करें। देखिए गुनाहों का बोझ, गुनाहों के इसके अंदर जो एक फैक्टर आता है जहाँ पर इंसान को इमोशनल, क्योंकि हम उसको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा हम बयान नहीं कर सके, लेकिन जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी की बैलेंसिंग आती है वहाँ स्पिरिचुअलिटी को जब इंसान अपनी फितरत से, कुरान मजीद में कहता है कि परवरदिगार ने इंसान को फितरत पर बयान किया है, एतदाल पर खल किया है, जब इंसान अपने एतदाल से हटता है उसमें नक्स वाक़ होता है, नक्स कमी आती है, उस इम्बैलेंस की वजह से, उस नक्स की वजह से इंसान को दोबारा आने के लिए, दोबारा आने के लिए उसके लिए तगोदौ करनी होती है, एक अमली तौर पर करनी होती है और एक अपने आप से कमिटमेंट करना होता है। तौबा दो हस्तियों से कमिटमेंट है, एक अपने आप से इंसान कमिटमेंट करता है कि मैं आइंदा गुनाह नहीं करूँगा, और एक अपने परवरदिगार से, अपने खालिक और मालिक से कमिटमेंट करता है कि मैं आइंदा गुनाह नहीं करूंगा, परवरदिगार मुझे बख्श दे, मुझे दोबारा उस एतदाल पर, दोबारा अपनी इस फितरत इलाहिया पर मुझे ले आ और मुझे दोबारा उस कमाल को अता फरमा। तो एक चीज़ यहाँ पर तौबा है, इस्तग़फ़ार है कि जिससे इंसान अपने उस गुनाह के बोझ को, लेकिन ये तौबा लफ्जी तौबा और इस्तग़फ़ार नहीं कि जो चलते फिरते तस्बीह पढ़ते हैं, बल्कि इंसान का वो कमिटमेंट और वो अज़्म के जो इंसान को उससे इस बात पर इरादा, इस बात पर उसे उस पर कमिटमेंट हो के मैं आइंदा गुनाहों को नहीं करूं। हमारे घर, हमारे मोहल्ले के अंदर किस तरह से अदल कायम हो, देखिए अदल बहुत वसी मौजू है कि कैसे कायम होगा, लेकिन इसके दो ऐसे अनासर हैं कि जहाँ से अदल कायम होता है। एक माशरे के अंदर अदल व इंसाफ, हम आप एक दूसरे के साथ कैसा रवैया रखते हैं, हम अपने घर में क्या रवैया रखते हैं, अपने रिश्तेदारों में क्या रवैया रखते हैं, क्या हम एक दूसरे के साथ अदल व इंसाफ से बर्ताव करते हैं, क्या हम एक दूसरे की बुराइयों से, गीबत से, तोहमतों से बचते हैं। ये सब चीज़ें अदालत के ज़ुमरे में आती हैं। अगर हम किसी की गीबत कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, तो ये जुल्म है, ये जुल्म है, ठीक है। तो हम खुद अपने तौर पर, अभी यहाँ पर हुकूमत कुछ भी नहीं है, ना यहाँ पुलिस है, ना गवर्नर है, ना चीफ मिनिस्टर है, कुछ भी नहीं है, मैं और आप हैं, मेरा और आपका रवैया कैसा है। तो एक तो हमारी ये सतह है, क्या हमने इस सतह के ऊपर अदल व इंसाफ का माशरा बना लिया है, यानी हमारा रवैया इस तरह से है कि हम एक दूसरे का ख्याल करें, हम एक दूसरे का एहसास करें, हम एक दूसरे की के लिए मददगार बन सकें या नहीं। तो पहले एक मरहला तो ये है। दूसरा मरहला ये है कि हाँ हम माशरे में ऐसे निज़ाम की तरवीज करें ताकि माशरा भी, कवानीन भी इस तरह के हो जाएं जिसमें आम इंसान को عدالت مل سکے، انصاف مل سکے۔ پھر اس سے بڑھ کر ایک اور مرحلہ آتا ہے، وہ یہ آتا ہے کہ ان قوانین کی بنیاد الہی قوانین کے تحت ہو، یہ مرحلہ آتا ہے۔ لیکن ہم کم سے کم، ہم یہ بہانہ کر کے کہ وہاں ظالم بیٹھے ہیں، ہم ہاتھ پہ ہاتھ دے کر بیٹھے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ امام زمانہ کے ظہور کے لیے، جلد ظہور کے لیے جس کام کو ہمیں کرنا ہے، وہ ایک یہ کرنا ہے کہ جو ہمارے اپنے معاشرے ہیں بنائے ہوئے، ہم اس کو جس حد تک ٹھیک کر سکتے ہیں اس میں تو کریں۔ میں آپ سے اگر کوئی برائی کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، غیبت کر رہا ہوں، تو مجھے تو حکومت نے آ کر نہیں بولا ہے بھائی، یہ تو میں خود اپنے آپ کو کنٹرول کروں۔ آپ اپنے آپ کو کنٹرول کریں، وہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں، ہم ایک دوسرے کے مددگار بنیں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ کم سے کم ہم، ہمارے ہاتھ میں جو چیز ہے اس کو تو ہم اچھا بنائیں۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ جو بنانے کی ضرورت ہے۔ ایک سوال اور ہے، انسان کے اندر موجود انفرادی انٹیلیجنس اسے اچھے کاموں کی طرف رغبت دیتی ہے، اور وہ اسے ایسے کام انجام دیتا ہے جس سے وہ سکون حاصل کرتا ہے۔ ایسی حالت اجتماعی معاشرے کے لیے کیسے فائدہ مند ہوتی ہے؟ بالکل، دیکھیں انفرادی کیفیت بالکل اسی طرح سے ہے۔ اگر اس وقت کوئی بہت ہی اسٹرانگ پرفیوم لگا کر اگر کوئی پیچھے بھی بیٹھا ہوگا تو اس کی خوشبو جو ہے یہاں تک پہنچ جائے گی، کوئی اس کونے میں بیٹھا ہوگا تو اس کی خوشبو بھی وہاں تک پہنچے گی۔ انفرادی طور پر ہے وہ، لیکن اس کی کچھ نہ کچھ خوشبو آگے تک پہنچتی ہے۔ یہ اس کی مثال ہے کہ جہاں پر آپ پازیٹیو ویوز کی بات کرتے ہیں، پازیٹیو اثرات کی بات کرتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انفرادی طور پر بھی آتی ہیں۔ پھر جب ابھی جیسے میں ہم نے بات کی، ہم اگر گروپ کے اندر کوئی کام کر رہے ہیں، ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، تو ہم جو ساتھ مل کر چار پانچ افراد، دس افراد مل کر کوئی گروپ ہے، کوئی مدرسہ چلا رہے ہیں، کوئی تنظیم چلا رہے ہیں، کوئی اسکاؤٹس چلا رہے ہیں، تو ہم نے اپنے آپ کو کتنا اچھا بنایا ہوا ہے۔ اگر ہم وہی پانچ افراد، دس افراد حسن اخلاق، حسن روابط، دوسروں کی مدد، دوسروں کے ساتھ احترام کرنا، تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو معاشرے کے اندر پھر نظر آئے گی کہ یہ چھوٹا دس لوگوں کا معاشرہ تھا، یہی دس لوگوں سے ہی وہ سو لوگوں کے معاشرے میں منتقل ہوگی۔ ہم دیکھیں گے ہاں یار یہ باتیں بہت اچھی کام کر رہے ہیں، یہ بہت اچھا کام۔ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا چلوں، پچھلے دو تین سالوں سے ہمارے گرلز اسکول، خالص بوائز اسکول بھی جو ہے، فاطمہ بوائز اسکول وغیرہ، انہوں نے محرم کے اندر ڈسٹ بن رکھنا شروع کیا اور وہاں پر بینرز لگانا شروع کیے کہ جیسے کہتے ہیں صفائی نصف ایمان اور فلان ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ محرم میں مجلس کے بعد کتنا یہاں پر جو ہے کوڑا کرکٹ اور سب کھانے پینے کی چیزیں بھی آتے ہیں، جتنے ڈرمز ہوتے تھے وہ پورے فل ہو جاتے تھے۔ کیا مقصد ہے اس کا؟ یعنی اگر کوئی کوشش، پازیٹو کوشش کرتا ہے تو لوگ بھی پھر اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہاں جب تک یہ کوشش نہیں کی تھی ان بچوں بچیوں نے تو لوگوں نے بھی زحمت نہیں کی، لیکن جب انہوں نے، یعنی اس سکول کے ایک چھوٹے سے معاشرے نے ایک پازیٹو قدم اٹھایا، تو معاشرے کے سب نہیں تو کچھ نہ کچھ افراد نے اس بات کا احساس کیا کہ ہمیں کچرا زمین پہ نہیں ڈسٹ بن میں پھینکنا چاہیے۔ اسی طرح سے چھوٹے چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اثرات بڑے ہوتے ہیں، دقیق ہوتے ہیں۔ تو ہمیں انہی چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم صرف یہ نہ سوچیں کہ فلان کرے گا، فلان تنظیم کر لے گی، فلان ادارہ کر لے گا، فلان یہ کر لے گا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کچھ کر سکتا ہوں؟ میں اکیلا نہیں کر سکتا، میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کے کچھ کر سکتا ہوں، تو میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ مل کے کچھ چھوٹا سا کام کر لوں، کوئی مثبت چیز کروں۔ ہم کچھ چند لوگ مل کے کسی کے ساتھ مل جائیں تو ہماری چند دوستوں کی اسٹرینتھ ان کے ادارے کو، ان کے کام کو تقویت کر دے گی۔ تو خود یہ ہمارا ایک مثبت رویہ ایک مثبت معاشرے کو تشکیل دینے میں مددگار ثابت ہوگا۔ بس یہی میرے خیال سے سوالات تھے، اور پروردگار سے دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم، مجھے امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا، اگر کچھ تھوڑا بہت بھی فائدہ مند ہے تو صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ پروردگار متعال سے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہم کو اس رمضان المبارک کی ان ایام و لیالی سے صحیح معنی میں حقیقی معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. قرآن مجید کے نور سے اور نور اہل بیت سے ہمارے دلوں کو ہمارے وجود کو منور فرمائیں. پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ پروردگارہ ہمیں عدل و انصاف کے ساتھ اعتدال کے ساتھ اپنی زندگیوں کو تکامل کی طرف لے جانے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمیں اس معنویت سے اور اس حقیقت سے آشنا کرے کہ جس حقیقت کو حاصل کر کے ہم امام زمانہ کے لشکر کے سپاہی قرار پائیں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجل عطا فرمائیں اور ہم سب کو ان کے انصار آوان اور خاص شیعوں میں سے قرار دیں. ایک مرتبہ میں نہیں معلوم پروگرام سے پہلے تھا کہ نہیں، لیکن کیونکہ آج میں یہاں بیٹھا ہوں اس لیے درخواست کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ اخلاص تمام مرحوم مؤمنین و مؤمنات کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے اور ہمارے جماعت کے جو مرحومین ہیں، مرحوم محسن ہمانی صاحب ہیں اور جو ہمارے ساتھی تھے جو اس دنیا سے چلے گئے، ان سب کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، الاحیاء منهم والاموات، تعب بيننا وبينهم بالخيرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير. الصلوات محمد علیہ وسلم. رمضان رمضان.